وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ، البتہ تحقیق سچ پایا ان کے بارے میں ابلیس نے اپنا گمان، یعنی ابلیس نے جو اپنا گمان تھا آدم کے بارے میں، اس نے کیا گمان کیا تھا؟ ابلیس جب نکلنے لگا تھا، آسمانوں سے نکالا جانا جایا گیا تھا اس کو، تو اس وقت اس نے اللہ تعالیٰ سے کیا کہا تھا کہ تو نے مجھے اس آدم کی وجہ سے دھتکارا ہے، تو اب میں اس کو گمراہ کر کے رہوں گا، اور یہ شکر گزار نہیں ہوگا اللہ تیرا، سمجھ آئی؟ یہ شکر گزار نہیں ہوگا. تو ابلیس نے جو گمان کیا تھا نا، یہ وہ واقعی سچ پایا ان کے بارے میں، اس کے اس گمان کو. کن کے بارے میں؟ علیہم کی ضمیر کس طرف جا رہی ہے؟ جو قوم سبا ہے ان کے بارے میں، کیونکہ انہوں نے بھی ناشکری کی. جب اس کا مطلب انسان ناشکری کرتا ہے نا، تو شیطان کی اس بات کو جو اس نے دعویٰ کیا تھا انسان کے بارے میں، اس کو انڈورس کرتا ہے، اس کو یعنی اس کو سچ کر دکھاتا ہے شیطان کے دعوے کو. کیا ہم چاہیں گے کہ ابلیس کے دعوے کو ہم سچ کر دکھائیں؟ تو اس نے اپنا، اس نے دیکھیں یہ کچھ اور نہیں چیز کہی تھی، اس نے یہ نہیں کہا تھا یہ دیکھنا یہ کتنے بڑے قاتل بنیں گے، یہ کتنے بڑے فسادی بنیں گے، یہ کتنے بڑے ایسے بنیں گے. اس نے کہا تھا اللہ یہ تیرا کبھی شکر نہیں ادا کریں گے، شکر گزار نہیں ہوں گے یہ، یعنی ان کو نعمتیں دیتے بھی جاؤ، کتنا کچھ اللہ نے دیا، اشرف المخلوقات بھی بنا کے رکھ دیا، تب بھی ان کے اندر ناشکری ہوگی. کہ اس نے اپنا گمان سچ پایا، اکثریت کے بارے میں سچ پایا. فتبعوہ، انہوں نے پیروی کی اس کی، الا فریقا من المؤمنین، مگر ایک گروہ نے مومنوں میں سے، جو مومن ہوتا ہے وہ ہے صرف ایسا کہ وہ شکر گزاری اختیار کرتا ہے. اللہ اکبر، کہ اس تھوڑے سے جو لوگ، ایک گروہ، ایک فریق مومنوں کا، ان کے بارے میں اس کا گمان نہیں صحیح رہا، باقی اکثریت کے بارے میں صحیح رہا. وما کان لہ علیہم من سلطان، نہیں تھا اس کے لیے ان پر کوئی زور، اس کے پاس وہ کوئی ایسی زبردستی وہ نہیں کر سکتا انسان کے ساتھ، کوئی فورسفلی انسان کو نہیں لے کر آتا، نہ قوم سبا کو اور نہ کسی بھی انسان کو کوئی فورس کر سکتا. ابلیس کے پاس ایسی کوئی طاقت نہیں ہے کہ گن پوائنٹ پہ یا کان سے پکڑ کے کسی کو جو ہے نا برائیاں کرائے، وہ تو صرف وسوسے ڈالتا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرما دیا ہے کہ وما کان لہ علیہم من سلطان، اس کے بعد کوئی بندہ یہ نہیں کہہ سکتا میرا کیا قصور ہے، تو سارے شیطان نے ہی کرایا. نہیں، شیطان نے تو وسوسہ ہی ڈالا تھا نا، قصور آپ کا یہ ہے کہ آپ نے ایکشن کیوں لیا اس کے مطابق، یہ قصور ہے، اور اسی پہ انسان کی پکڑ ہوگی، ورنہ تو قیامت کے دن سارے انسان یہ کہہ کے چھوٹ جائیں گے جی ہمیں تو شیطان نے بھڑکایا تھا اس لیے ہم نے کرا تھا، یہ کسی نے کچھ بھی برائی کی جی مجھے شیطان نے یہ وسوسہ ڈالا تھا، تو اللہ سارا قصور شیطان کا، اس کو پکڑ لے، میرا تو کوئی قصور نہیں، میں معصوم ہوں، ایسا یہ کہہ کے بچت نہیں ہو سکتی. اس لیے کہ یہی کہا جائے گا وما کان لہ علیہم من سلطان، ان کے اوپر اس کا کوئی غلبہ تھوڑی تھا، کوئی زور تھوڑی تھا کہ زبردستی اس نے کرا لی ہیں یہ کام، شرک کے یا کفر کے یا نافرمانی کے. اور قیامت کے دن وہ کہے گا میرا تم پہ کوئی زور تو نہیں تھا، جب انسان الزام لگائے گا نا اس پہ، تو وہ کہے گا میرا نہیں کوئی زور تھا، تم نے تو خود ہی یہ راستہ اختیار کیا تھا. تو وہ بس گناہوں کا خیال ڈالتا ہے، بار بار سوچ ڈالتا ہے، بار بار آتا ہے، یہ جو بار بار کے خیالات آتے ہیں نا، برے خیالات، کوئی برائی کے خیالات، یاد رکھیے گا یہ شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں، کیونکہ اس نے کہا تھا کہ میں دائیں سے بھی آؤں گا، بائیں سے بھی آؤں گا، آگے سے بھی آؤں گا، پیچھے سے بھی آؤں گا، وہ ہر طرف سے آ کے فسفسے ڈالتا ہے، ہٹتا ہی نہیں. تو اس کا تو کوئی زور نہیں ہے ان پر، الا لنعلم من یؤمن بالآخرۃ وممن ہوا منہا فی شک، مگر یہ ہے کہ اس کو یہ سب کرنے کی چھوٹ اس لیے دی گئی ہے، یہ سب اس کا کوئی زور نہیں، اللہ نے اس کو کوئی اتنی طاقت نہیں دے دی ہے کہ وہ لوگوں سے کوئی آگے مطلب مجبور کر کے اور ان کو اپنے آگے لگا کے کچھ ایسے ان سے کام کرا لے خود سے، ایسا کچھ زور نہیں ہے. مگر یہ پھر اللہ نے کیوں اس کو یہ اجازت دے دی ہے، اس کو یہ کھلی چھٹی دی ہوئی ہے، تاکہ ہم جان لیں کون ایمان لاتا ہے آخرت پر اور کون اس کے بارے میں شک میں رہتا ہے. کیونکہ جو انسان شک میں رہے گا, جس چیز کا بھی آپ سوچیں آپ کو شک پڑ جائے, اس کی آپ تیاری نہیں کرتے. تیاری انسان تبھی کرتا ہے جب انسان کو یقین ہوتا ہے کہ یہ چیز ہو کے رہے گی. مثلاً آپ کو اگر یقین ہے نا کہ میرا امتحان ہے ایک ویک بعد, تو آپ اس کی ضرور تیاری کریں گے. لیکن اگر آپ کو لگتا ہے پتہ نہیں ٹیچر آئیں گی کہ نہیں آئیں گی, ابھی پتہ نہیں ہے, ابھی ہو سکتا ہے ہو ہی نہ امتحان, تو پھر آپ سے تیاری بھی نہیں ہوگی. آپ یہاں گھر میں اپنے دیکھ لیں, آپ نے کوئی دعوت رکھی بھی ہے, آپ کو یہ لگتا ہے کہ لوگوں نے آنا ہی نہیں ہے, جن کو بلایا پتہ نہیں وہ آئیں گے بھی یا نہیں آئیں گے, وہ کہہ رہے ہیں ابھی ہمارا کنفرم نہیں ہے, آپ کیا ویسے ہی تیاری کریں گی جیسے کہ کنفرم کی تیاری کرتے ہیں؟ یہاں آپ ویسے ہی بیٹھے ہوئے, آپ سوچتے ہیں ہو سکتا ہے کہ اگر آج میرے مہمان آ جائیں, تو کیا اسی طرح تیاری کرتی ہیں جیسے آپ نے کوئی واقعی کنفرمیشن لی ہوئی ہے, دعوت رکھی ہوئی, تو تب کرتی ہیں؟ نہیں ہوتا نا. یقین جو ہوتا ہے نا وہ انسان سے کام کرواتا ہے. اسی وجہ سے جب جب ہمارا آخرت پر ایمان کمزور ہوتا ہے تب تب ہم برائیاں کرتے ہیں. جتنا آخرت کا ایمان سٹرونگ ہوگا, جتنی یہ چیز آپ کے اندر مطلب ایسے یقین کی کیفیت تک پہنچ جائے گی, اتنی زیادہ نیکیاں کرنا آسان ہو جائے. دیکھ لیں, خود سوچ لیں, جس بندے کو یہ پتا ہو کہ اگلی گھڑی میری ایسی ہو سکتی ہے کہ میں اللہ کے سامنے کھڑی ہوں, نیکسٹ میرا مومنٹ ایسا ہو سکتا ہے, نیکسٹ مجھے اگر نیکسٹ مومنٹ نہیں ہوگا تو اس سے آگے والا ہوگا, اس کے آگے نہیں ہوگا تو ایک سال میں ہوگا, ایک سال میں نہیں ہوگا تو دو سال میں, دس سال میں ہوگا, لیکن ہے ضرور. پھر وہ کیا کچھ نہیں کرے گا جو اپنے خیالوں میں, اپنی سوچ میں اپنے آپ کو کتنی دفعہ اللہ کے آگے کھڑا کر کے سوچتا ہوں کہ یہ میں کھڑی ہوئی ہوں اور میرے سے سوال جواب ہو رہا ہے, اور کہیں میرے اس عمل کے اوپر یہ کہہ دیا گیا کہ چلو اس کو لے کے جہنم کی طرف, تو میرا کیا حال ہوگا؟ جو اپنی سوچوں میں اس کو ویژولائز کرتا ہے, جو اس چیز کو سوچتا رہتا ہے, جو جب تنہا بیٹھتا ہے تو اپنی امیجنیشن میں یہ لے آتا ہے میرے سے کہیں اس کا نہ سوال ہو جائے, کہیں رشتہ داری کا سوال ہو گیا تو کیا ہوگا, کہیں میرے سے یہ پردے کا سوال ہو گیا تو کیا ہوگا, کہیں میرے سے زبان کا حساب ہو گیا تو کیا ہوگا, کہیں میرے سے یہ سوال ہو گیا کہ اس وقت جھوٹ کیوں بولا تھا تو کیا ہوگا, تو وہ بھلا کر سکے گا یہ سب کام جیسے ہم کرتے ہیں بے پرواہی سے؟ اور جو ساری ہماری مسئلے کی جڑ ہے نا وہ ہے ہی ایمان بالآخرہ کا کمزور ہونا. یہ نہیں کہ کوئی, ہو سکتا ہے کہ کوئی بالکل انکار نہ کرتا ہو, لیکن ایک کمزوری, ایک شک کی کیفیت, وہ پھر انسان سے برائی کراتی ہے. وَرَبُّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظ, اور تیرا رب ہر چیز پر نگہبان ہے, ہر چیز کو دیکھ رہا ہے. وہ ابلیس کے دھوکے کو بھی دیکھتا ہے کہ ابلیس کیسے وسوسے ڈالتا ہے, کیسے آگے پیچھے سے آ کے انسان کو برگلا رہا ہے, اور کون ہے جو ابلیس کے چنگل سے اپنے آپ کو چھڑا لیتا ہے اور پھر اللہ کی طرف لو لگاتا ہے, پھر اللہ کی طرف آتا ہے, پھر پلٹتا ہے. تو یاد رکھیے, یہ اللہ تعالیٰ نے ٹیسٹ لیا ہوا ہمارا کہ اب ہم کرتے کیا ہیں, کیا ہم شک میں ہیں یا ہم ایمان رکھتے ہیں آخرت پر. دو بالکل اپوزٹ راستے ہیں اور ان کے انجام بھی اپوزٹ ہیں. ایمان بالآخرہ اور شک فی الآخرہ. اللہ اکبر. قل ادعوا الذین زعمتم من دون اللہ, کہہ دیجئے اے نبی, اب یہاں پہ توحید کی بات آ رہی ہے آگے, اے نبی آپ کہہ دیجئے ان لوگوں سے, پکارو ان ہستیوں کو, زام تم من دون اللہ, جن کو تم گمان کرتے ہو اللہ کے سوا معبود. اس کا مطلب یہ نہیں کہ اچھا اللہ تعالیٰ حکم دے رہا ہے لوگوں کے کہ تم ان ہستیوں کو پکارا کرو جن کو تم اللہ کے سوا معبود سمجھتے, یہ کوئی حکم ہے, نہیں, بلکہ یہ کہا جا رہا ہے ایک جیسے ہائپوتھیٹیکل ایک بات ہوتی ہے کہ پکار کے دیکھو, سرا دیکھو پکار کے, جن کو تم سمجھتے ہو نا اللہ کی سوا کہ یہ بھی کچھ کر سکتے ہیں, ان کو پکار کے دیکھو. لا یملکون مثقال ذرۃ فی السماوات ولا فی الارض, وہ ایک ذرے کے برابر بھی مالک نہیں ہے, نہ آسمانوں میں ایک ذرے کے برابر, نہ زمین میں ایک ذرے کے برابر مالک ہے. وما لہم فیہما من شرک, اور نہ ہی ان دونوں میں ان کی کوئی حصے داری ہے. وما لہ منہم من ظہیر, اور نہ ہی ان میں سے کوئی مددگار ہے اس کے لیے. تین باتیں کہیں گئی ہیں شرک کے رد کے لیے، کہ جن کو بھی سمجھتے ہو کہ یہ ہیں اللہ کے ساتھ کوئی شریک، کوئی معبود، کچھ کر سکتے ہیں، ان کے اندر بھی خدائی طاقتیں موجود ہیں، چاہے وہ کوئی انسان ہے، چاہے وہ کوئی جن ہے، چاہے کوئی ولی اللہ ہے، چاہے کوئی نبی ہے، چاہے کوئی فرشتہ ہے، اچھا تم اس کو بھی پکار کے دیکھ لو. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس جہان میں، آسمان و زمین میں ایک ذرہ، ذرے کے برابر بھی ان کے پاس کوئی ملکیت نہیں ہے. نمبر ٹو، وہ کوئی حصے داری بھی نہیں ہے کہ کوئی حصے دار ہیں، کوئی پارٹنرشپ ہے اللہ کے ساتھ ان کی. نمبر تھری، ان کو بنانے میں، ان کا نظام چلانے میں، ان میں سے کوئی بھی مددگار بھی نہیں ہے. یہ کوئی مددگار ہے اللہ کے، جب اللہ نے بنانا تھا آسمان و زمین تو پھر انہوں نے بھی تھوڑی سی ہیلپ کر دی تھی، چلو زیادہ نہیں کی تھی، تھوڑی تھوڑی انہوں نے بھی ہیلپ کی تھی، چلو پھر ہم بات سمجھیں. تو پھر کس طرح ان لوگوں کو پکارتے ہو تم؟ جب یہ بات ایک سمجھیں کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں نہیں جی اصل اختیار تو اللہ کا ہی ہے، لیکن اللہ نے ان کو بھی، مثلا غوث اعظم کو، مثلا فلاں داتا صاحب کو، فلاں پیر کے پیر جو ہمارے مرشد ہیں، جو ہمارے اجمیر شریف میں جو ہمارے ہیں، جو ہمارے فلاں ہیں، ان کو بھی اللہ نے کچھ اختیار دے دیا ہے. جو خضر علیہ السلام ہیں ان کو پانیوں پہ اختیار دے دیا ہے. یہ اچھا، اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ ان کو کوئی اختیار دے دیا ہے تو ٹھیک ہے، اللہ جس کو چاہے اختیار دے دے، اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے وہ کس کو بھی اختیار دے. مگر سوال ایک بات کا بنتا جو ہے وہ یہ ہے ان سے پوچھنے کا کہ بھائی کوئی بتاؤ کہاں قرآن میں، حدیث میں کوئی ثبوت ہو، کوئی پتہ چلے کہ ہاں اللہ نے خود اختیار دیا ہوا. ہمیں کیا، اگر اللہ نے اختیار دیا ہوا تو ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہے، اللہ جس کو چاہے اختیار دے. مگر کہیں سے بات تو سمجھاؤ کہ کدھر لکھا ہوا ہے کہ اللہ نے اختیار دیا ہوا، یہ خود ہی تم نے بنا دیا. اللہ تعالیٰ تو فرماتا ہے میں نے کسی کو اپنا اختیار دیا ہی نہیں. اللہ تعالیٰ تو فرماتا ہے یہ تو مالک ہی نہیں ہے ذرے کے برابر. اللہ تو فرماتا ہے کہ یہ میرے ساتھ کوئی شراکت دار نہیں ہے، انہوں نے کیا کوئی میرے ساتھ کوئی مدد کی ہے. اللہ تعالیٰ تو فرماتا ہے یہ تو قطمیر کے بھی، اللہ اکبر، قطمیر تک کے بھی ما یملکون من قطمیر. قطمیر جو ہے کھجور کے جو 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 اس کی گٹھلی ہوتی ہے نا، اس پہ ایک چھلکا سا، ایک جھلی سی ہوتی ہے، اتنے کے بھی وہ مالک نہیں ہے. تم کہاں سے یہ پھر کہتے ہو کہ وہ اللہ نے ان کو اختیار دے دیا؟ کہیں تو اللہ نے لکھا ہو کہ بھائی میں نے ان کو اختیار دیا ہے، جو میرے نیک بندے ہوتے ہیں ان کے پاس بھی اختیار ہیں، تو تم ان سے بھی مانگ لیا کرو، کوئی بات نہیں ہے، اس میں حرج نہیں ہے ان سے مانگنے میں. کہیں تو یہ بات ہوتی ہے. آخر جو یہ جو غیر اللہ کی پوجا وغیرہ ہے، یہ تو یعنی نوح علیہ السلام کے زمانے سے چل رہی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جہاں کہیں اجازت دینی ہوتی تو وہاں پہ، یہ قرآن آیتوں سے بھرا پڑا ہے، یہ ایک آیت تو کہیں ملتی اس چیز میں؟ حدیثوں میں کوئی، چلو ایک حدیث ہی مل جاتی. اب یہ بھائی باتیں بنائی ہوئی، آپ وہاں پہ دھاگا باندھ لیں، آپ کو اولاد ہو جائے گی، آپ وہاں پہ جائیں آپ کو شفا مل جائے گی، اس کے در سے کوئی خالی نہیں جاتا، آپ ان کی بس ایک دفعہ ان کے وہاں پہ چلے جائیں، حاضری دے دیں، آپ وہاں پہ چادر چڑھا دیں، آپ دیکھنا آپ کا کام کیسے ہوتا ہے. اس طرح کی باتیں کنونسنگ کرتے ہیں، اور وہ بیچارہ جو بیمار ہے یا جو بے اولاد ہے یا جس کی کوئی پرابلمز ایسے زندگی میں چل رہے ہیں، جو چاہتا ہے کہ میاں بیوی کے اندر جو ہے مطلب صلح صفائی ہو جائے، وہ اب اپنے گھر کے حالات سے تنگ ہے، جب اس کو اتنی کنونسنگ بات ملتی ہے وہ بھی اندھا دھند چل پڑتا ہے. آپ یہ نہیں دیکھتے کہ قرآن کے اندر لکھا ہوا ہے کہ ان ہستیوں کو پکار کے دیکھو، یہ تو مالک ہی نہیں ہے، چاہے وہ کوئی زندہ ہے پھر بھی وہ دوسرے کی نہیں مدد کر سکتا، اتنی حد تک ہی کر سکتا ہے جتنی حد تک اللہ نے اس سے تھوڑا سا کوئی اختیار دے دیا ہو. مثلا کسی کو پیسے دے دے گا، کسی کو پانی کا گلاس ہے وہ اٹھا کے دے دے گا، کوئی گر گیا اس کو اٹھا کے کھڑا کر دے گا. بھائی اس طرح کا اختیار جتنا اللہ نے ہاتھ پیر میں قوت دی ہوئی ہے، وہ بھی اللہ تعالیٰ ہی ہے جو کہ وہ بھی کروا دے. دیکھیں اللہ ان قوتوں کو ہی چاہے نا ناقص کر دے. اللہ تعالیٰ نے زکریہ علیہ السلام سے فرمایا تھا کہ آپ اتنے دن تک، تین دن تک تو آپ بات ہی نہیں کر سکیں گے، حالانکہ آپ بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے. تو کوئی ان کو مسئلہ نہیں ہوا تھا، بات نہیں کر سکتے تھے. اللہ چاہے تو انسان کے اپنے جو اختیار میں اس کے یہ اعضاء ہیں وہ ہی کام کرنا چھوڑ دیں. تو کسی کی کوئی مدد بھی کرتا تو انہی سے کرتا ہے، جو کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ دیا ہوتا ہے تو پھر وہ کرتا ہے. اب اس کے علاوہ زندہ کو چھوڑ کے بھی مردوں سے پوچھنا، ان سے مانگنا جو کہ اندازہ کیجئے کہ وہ بیچارے خود محتاج ہیں, وہ خود محتاج ہیں, وہ خود اللہ سے ڈرتے ہیں. آگے آپ یہ بات سن لیں, یہ اگلی آیت میں ہی آ رہی ہے کہ کتنے زیادہ ہر ایک جو اللہ کو جانتا ہے نا, اگر ہم سوچتے ہیں کہ یہ اولیاء اللہ ہیں تو وہ سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والے ہوں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تم سب میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں, تو ان کو کوئی ضرورت ہی ڈرنے کی. جو جتنا اللہ کو جانتا ہے نا زیادہ, وہ اتنا ہی ڈر ڈر کے رہتا ہے. وہ اس کو پتا جو ہے کہ اللہ کون ہے, وہ جتنا اس کا علم زیادہ ہوگا اتنا ہی اس کے اندر خوف. اور جو ان کے جن کو کچھ بھی نہیں پتا ہوتا, آپ دیکھیں گے وہ سب سے زیادہ ریلیکسڈ ہوتے ہیں. او کیا تم نے اتنی باتیں بنا لی ہیں, یہ کیا ایسے ہی تم اتنا ڈرتے رہتے ہو, ڈراتے رہتے ہو, کچھ نہیں ہوتا, کچھ نہیں ہے. ان کو پتا نہیں ہے نا, اس لیے وہ کہتے ہیں کچھ نہیں ہوتا, کیا فرق پڑتا ہے اس سے, وہ تم تو ایسے ہی بس اتنا بگ ڈیل بنا لے, اللہ غفور الرحیم ہے, کچھ نہیں ہوتا. وہ ہنس کے ٹال دیتے ہیں, وہ مذاق اڑاتے ہیں, وہ اس چیز کو بھی لائٹلی لیتے ہیں. ان کو پتا ہی نہیں ہے. علم ہوگا, پتا ہوگا تو ڈریں گے. وہ جو اولیاء اللہ ہیں دنیا سے جا چکے, وہ تو اللہ سے بہت ڈرنے والے تھے. وہ تو خود اللہ سے ڈرتے ہیں نا, کہ وہ اللہ سے کہیں کہ اللہ اس کا یہ کام کر کے دے, اور بس کرانا ہے میں نے یہ کام, تو نے چاہے اولاد نہیں دینی, ہم نے اولاد دلا کے رہنی ہے کیونکہ یہ میرے در پہ آیا تھا. یہ کوئی کامن سینس بھی اگر انسان یوز کرے نا, چلو آپ کو کچھ بھی نہیں علم ہے, اگر آپ صرف اپنی کامن سینس یوز کر لیں تو تب بھی پتہ چلتا ہے کہ نہیں, یہ نہیں پاسبل ہے. کہاں اللہ کی ذات اور کہاں اسے ڈرنے والے مسکین بندے. وہ جتنے مرضی اوپر پہنچ جائیں, جتنے مرضی اوپر پہنچ جائیں, مگر وہ خدا کے برابر نہیں ہو سکتے. نہ ان کے پاس کوئی اختیارات ہیں, خدائی اختیارات ہیں ان کے پاس. آپ صلی اللہ علیہ وسلم احد کے اس میں جنگ میں جب زخمی ہو گئے تھے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے یہ بات نکل گئی تھی صرف کہ اس قوم کو کیسے ہدایت مل سکتی جو اپنے نبی کو زخمی کر دے, جو اپنے نبی کے ساتھ یہ سلوک کرے. اللہ تعالیٰ نے فوراً وحی اتار دی ہے, نبی آپ یہ نہیں کہہ سکتے ہیں, یہ اللہ ہی کے ہاتھ میں, وہ جس کو مرضی چاہے ہدایت دے, جس کو مرضی چاہے نہ دے ہدایت. آپ نہیں یہ کہہ سکتے اپنے منہ سے بات. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں مانگی تھی ان کے لیے. تو آپ یہ سوچیں پھر کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنا زیادہ اللہ سے ڈرنے والے تھے, جی آپ اللہ کے بعد تو اگر کسی کا اختیار ہو سکتا ہوتا تو کس کا ہوتا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا, یا کوئی جبرائیل علیہ السلام کا, اونچے فرشتوں کا. تو ان اونچے فرشتوں کا بھی ابھی حال اگلی آیت میں آپ کو پتہ چل جائے گا. یہاں تک یہ کم از کم اس بات کو سمجھ لیں کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے اتنے ڈرنے والے تھے, ایک آدمی نے کہا کہ آپ ہیں داتا دینے والے, تو آپ نے فرمایا نہیں, میں تو صرف قاسم ہوں, تقسیم کرنے والا ہوں, داتا تو اللہ ہے. اور یہاں پہ کتنے آرام سے فلاں بھی داتا ہے اور فلاں بھی داتا, جی سارے ہی داتا بنے ہوئے, دینے والے یہ سارے ہیں, ان کی طرف دیکھتے ہیں. اور اللہ جس سے ملنا ہے, جس کے در پہ آپ کو حاضری دینی چاہیے, جس کے آگے آپ کو کھڑے ہونا چاہیے, جس کے آگے ہاتھ اٹھانے چاہیے, وہاں کی پرواہ نہیں. آج اسلام کی تصویر کہیں دکھائی جاتی ہے تو درگاہیں دکھائی جاتی ہیں, چادریں چڑھتی بھی دکھائی جاتی ہیں, لوگ ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوئے ہیں یا دعاؤں کے لیے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں درگاہ کے سامنے, یہ دکھائی, یہ جی اسلام ہے, یہ اسلام نہیں ہے. دیکھیں یہ آیت قرآن کی کیا کہتی ہے, اور قرآن میں بے شمار آیتیں آپ کو اس چیز کی دلیل مل جائیں گی کہ کسی کا اللہ کے اوپر کوئی زور نہیں ہے, کسی کا کوئی حصہ نہیں ہے, کسی کی کوئی شراکت نہیں ہے, کہ کوئی اللہ کا مددگار نہیں کبھی رہا اس سارے نظام کو چلانے میں. پھر کس کا کیا حق ہے کہ وہ اللہ سے کہہ دے کہ یہ کر دے اور وہ کر دے. وہ جو زندہ جس طرح سے مانگ سکتا ہے, مردہ تو اس طرح مانگ اپنے لیے نہیں سکتا, وہ باہر والوں کے لیے کیا مانگے گا. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ہی فرمایا کہ یہ تمہاری تو پکار بھی نہیں سن سکتے, قیامت تک بھی ان کو پکارتے رہیں گے, تو ان کو بیچاروں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کیا کیا عقیدے کے خرابیاں ان چیزوں کی وجہ سے پیدا ہوتی ہیں. پھر آگے دوسری ایک اور عقیدے کی خرابی جو ان لوگوں میں تھی, ان لوگوں میں ایک ایکسٹریم تھی, آج ہمارے اندر دوسری ایکسٹریم ہے. وہ کیا کہتے تھے, وہ کہتے تھے جی ہم ان بتوں کو مانتے اس لیے ہیں، ان کے آگے جھکتے اس لیے ہیں، نظر نیازیں دیتے ہیں، ان کے آگے چڑھاوے چڑھاتے ہیں، کیونکہ یہ اللہ کے لاڈلے ہیں، یہ ہم نہیں یہ کہتے یہ خدا ہیں، خدا تو اللہ ہی ہے، وہ اللہ کو مانتے تھے، اللہ ہی ہے خدا، لیکن یہ ہستیاں اللہ کو اتنی پیاری ہیں کہ اللہ ان کی بات کو کبھی رد نہیں کرے گا۔ وہ کہتے تھے یہ لاڈلی ہستیاں ہیں اللہ کی، اللہ کے بڑے پیارے ہیں، یہ اللہ کے ہاں ہماری سفارش کر دیں گے۔ اس کا جواب آگے اگلی آیت میں دیا جا رہا ہے، اور یہ بھی وہ لوگ بھی سن لیں جو کہ بالکل ہی شفاعت کا انکار کر دیتے ہیں۔ اب ہمارے ہاں اب اس عقیدے کو رد کرنے کے لیے، یعنی ایک باطل عقیدہ ہے، اس کو رد کرنے کے لیے حق کو بھی رد کر دیا، بھائی دونوں ایکسٹریم ہی غلط ہیں۔ وہ کہتے ہیں کوئی شفاعت ہوتی ہی نہیں ہے، ہے ہی نہیں، شفاعت ہے ہی نہیں ہے، سفارش ہے ہی نہیں، کوئی بھی نہیں کسی کی سفارش کرے گا، ایسا نہیں ہے۔ بلکہ جو صحیح عقیدہ ہے وہ بیچ والا عقیدہ، جس میں کیا ہے، وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ عِنْدَهُ، نہیں فائدہ دے گی سفارش اس کے پاس، اِلَّا کو بھی تو دیکھیں آپ، اِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ، مگر واسطے اس کے جس کی اجازت دے اس کے لیے۔ سمجھ آئی؟ تو یعنی اگر جب ہم یہ کہہ دیں کہ کوئی شفاعت نہیں ہے، ہے ہی نہیں، بس کوئی سفارش ہوگی ہی نہیں، کوئی کسی کی شفاعت کر ہی نہیں سکے گا اس دن، یہ غلط ہے۔ آگے اللہ کو دیکھیں کہ اس میں یہ ہے، جس کے لیے اللہ تعالیٰ اذن کرے وہ صرف سفارش کر سکتا ہے۔ اس کی لہو جو ہے، اس کی دو تفسیریں ہیں جو آپ اپنے پاس لکھ لیجئے۔ ایک تفسیر یہ ہے، لہو سے مطلب ہے کہ اِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ، جس کے لیے اللہ چاہے کہ وہ سفارش کرے، یعنی کون سفارشی بنے، وہ اللہ کا اذن ہوگا۔ سمجھ آ گئے؟ کون سفارشی بنے، لیے ہو اس کے، یعنی سفارشی کے لیے، کہ کون ہے جو شفاعت کرے، جیسے اس دن پیغمبر شفاعت کریں گے، اس دن فرشتے سے شفاعت کریں گے، اس دن شہداء شفاعت کریں گے، اس دن حفاظ قرآن کے شفاعت کریں گے، اس دن اور صالحین کو بھی اللہ تعالیٰ یہ موقع دے گا کہ وہ شفاعت کریں۔ تو ایک معنی اس کا یہ، دوسرا معنی کوئی سفارش نہیں فائدہ دے گی، الا مگر لمن، جس کے لیے، ادین لہو، لیے اس کے، وہ اذن کریں، یعنی جس بندے کے لیے اللہ تعالیٰ کا اذن ہو کہ اس کے لیے تم شفاعت کرو، اس کے لیے صرف شفاعت ہوگی۔ مثال کے طور پہ پوری مخلوق کے اندر سے اللہ تعالیٰ فلاں 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 کے لیے چاہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کریں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف ان کے لیے شفاعت کریں گے، یعنی جس کے لیے کی جائے۔ دوسرا معنی کیا، ایک پہلا معنی کیا تھا، جو شفاعت کرے ان کے، میں نے آپ کو بتا دیے کہ کون کون اس دن شفاعت کرے گا، کس کس کو اللہ تعالیٰ اذن دے گا، کس چیز کو اجازت ملے گی کہ وہ شفاعت کریں، وہ سفارش کریں اللہ کے پاس، اور نمبر ٹو، جس کے لیے اللہ تعالیٰ چاہے، یعنی دونوں، بوتھ کرنے والا بھی اور جس کے لیے کی جائے، دونوں اللہ کے اذن سے ہوں گے۔ یہ بات سمجھ آ گئے؟ تو ایسا نہیں ہوگا، یہ عقیدہ ذہن سے نکال دیں کہ یہ کہیں، اللہ معاف کرے کہ کوئی اپنے ذہن میں یہ بات رکھے ہوئے ہو کہ جی یہ ہستیاں اتنی پاورفل ہیں، اتنی پہنچی ہوئی ہیں، اتنا ان کا بڑا مقام ہے کہ اللہ بھی ان کی بات نہیں رد کرتا، اگر اللہ نہ بھی چاہے گا تو یہ کہہ کہ ہماری سفارش کرا کہ ہمیں جنت میں پہنچا دیں گے، اللہ وہ نہیں ہے کہ اللہ کا پکڑا چھڑائے محمد، محمد کا پکڑا چھڑا کوئی نہیں سکتا، تو اس کا معنی کیا ہے، کیا معنی ہے اس کا کہ اللہ نے پکڑ لیا اگر تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم چھڑوا لیں گے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پکڑ لیا تو اللہ بھی نہیں چھڑوا سکتا، استغفر اللہ، شرک اور کیا چیز ہوتی ہے، کیا ہے پھر شرک؟ اسی طرح ہمارے فلاں پیر جو ہیں، بس ہم نے جی ان کا دامن تھام لینا، جب ان کا دامن تھام لیا پھر اللہ نے بھی نہیں روکنا، پھر اللہ نے بھی جانے دینا، وہ جی ان کے بہشتی دروازے سے جو نکل گیا نا، بس وہ بہشت میں ہی جائے گا، وہ تو جنت میں ہی جائے گا۔ کہ ان کو کس نے اتھارٹی دے دی، کس نے دی اتھارٹی، اللہ تعالیٰ تو یہاں پہ فرما رہے ہیں جس کو اللہ چاہے گا اس کو اجازت دے گا کہ تم سفارش کرو، یہ بھی نہیں کہ وہ بندہ اپنی مرضیوں سے سفارش، کوئی حافظ قرآن آئے وہ کہے جی میں تو اپنی مرضی سے، میرا دل چاہ رہا ہے میں فلانے کو لے کر جاؤں، فلانے کو تو میں اس کی سفارشیں کرتا پھروں، ایسے نہیں ہوگا، اتنی کھلی چھٹی نہیں ملی ہوئی، بلکہ اللہ تعالیٰ پھر اس کے دل میں ڈالے گا کہ کس کے لیے تم سفارش کرو۔ یہ کیوں ایسا ہوگا؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ صرف آنر دینا چاہتا ہے اس بندے کو کہ یہ دیکھو یہ میرے کتنے پیارے ہیں کہ میں ان سے ان کے کہنے کے اوپر تمہیں چھوڑ رہا ہوں. ان کے کہنے وہ نہیں کہ ان کی مرضی ہے, مگر اللہ تعالیٰ کا آنر ہے ان کے لیے, ان کو رسپیکٹ دینا ہے کہ یہ ان کا کتنا مقام ہے کہ مخلوق دیکھے کہ ان کی بات یہ کہہ رہے ہیں اور ان کی بات کو, ان کی سفارش کو قبول کیا جا رہا ہے, ان کی شفاعت کو. ورنہ وہ یہ نہیں کہ بھائی کسی قاتل کو, کافر کو کوئی کھڑا ہو کے کہنا شروع کر دے جی میں نے فرعون کی سفارش کرنی ہے اور اس کو بخشوا کے لے کے چل پڑے, ایسے تو نہیں ہوگا. آپ یہ مجھے صرف بتائیں ابراہیم علیہ السلام سے زیادہ کیا مقام ہوگا کسی کا, وہ خلیل اللہ ہیں, وہ کیا وہ نہیں چاہیں گے کہ میرے باپ کی سفارش ہو جائے اور میں ان کی سفارش کر کے ان کو بھی جنت میں لے جاؤں. جبکہ وہ اس دن کہیں گے بھی, حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تم سے وعدہ کیا تھا کہ مجھے رسوا نہیں کرے گا, تو یہ میرا باپ ہے جہنم میں جائے گا تو وہ کیوں نہ لے جائیں اپنے باپ کو. نوح علیہ السلام نے ایک اپنے بیٹے کے لیے صرف ایک بات کہی تھی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ تمہارے اہل بیت میں سے نہیں ہے, میرے سے ایسی بات مت کرو, ہم نے پڑھا اس بارے میں. جب پیغمبروں کی یہ حالت ہے تو آپ سوچتے ہیں کہ اور کوئی بس ہم ان کے دامن پکڑ لیں, بس ہم ان کو راضی کر لیں, بس ان کی چادریں چڑھا دیں, بس یہ ہمارے اوپر مہربان ہو جائیں تو ہمارا کام بن گیا جی, میری بگڑی بنا دیں, میری یہ کر دیں. کتنی باتیں ہیں جو اس چیز کے ساتھ ریلیٹڈ ہیں, آپ کا ہی کرم ہے کہ ہمیں رزق مل رہا ہے, ان کے کرم سے جی ہم کھاتے ہیں, ان کے کرم سے ہماری اولادیں چل رہی ہیں, ہمارے گھر چل رہے ہیں, جی ان کا ہے یہ سارا فیضان کہ یہ پورا شہر جو ہے یہ ان کے مطلب یہ برکت سے سارا فلرش کر رہا ہے ان کی وجہ سے. اللہ تعالیٰ پہ یاد رکھیں کسی کا بھی زور نہیں ہے, کسی کا بھی زور نہیں, اور نہ ہی اس کے اوپر کسی کا حق ہے کہ کوئی کہے کہ ہاں میں ایسے کرتا ہوں. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو خود فرمایا کہ میں اس دن اللہ کی ایسی حمد و ثنا کروں گا, سجدے میں پڑا رہوں گا. ہم پھر کس طرح سے یہ سوچتے ہیں کہ بس سفارشیں ہوں گی اور ہم چلتے بنیں گے اور ہمیں کوئی پکڑنے والا نہیں ہوگا. اللہ اکبر. تو جو یہ سمجھتا ہے نا کہ مخلوق میں سے کسی کا بھی, چاہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کیوں نہ, ان کا اللہ کے اوپر اتنا بڑا حق ہے, اتنا بڑا حق ہے کہ وہ جو مرضی کرا لیں اللہ سے, وہ انسان شرک کرتا ہے. شرک ہے یہ. اب یہ اسی طرح تو پھر عیسائیوں کا عقیدہ ہے, عیسائی بھی کہتے ہیں, وہ کہتے ہیں ہم اس قیامت کے دن میں تو عیسیٰ علیہ السلام ہمیں چھڑوا کے لے جائیں گے, انہوں نے ہمارے سارے سنز لے لی ہیں, اب ہمیں کچھ نہیں مسئلہ. تو پھر ہمارے ان کے عقیدہ میں کیا فرق رہ گیا؟ وہ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو بنا لیا, ہم نے کسی اور قبر والے کو بنا لیا. انہوں نے ایک پیغمبر کو بنایا, ہم نے یا پیغمبر کو بنایا یا اولیاء اللہ کو بنا لیا. تو یہ سمجھیں بات کو کہ دونوں ایکسٹریمز غلط ہیں, بیچ کا راستہ صحیح ہے کہ یہ شفاعت کیسے ہوگی, شفاعت کون کر سکتا ہوگا اور کس کے لیے کر سکتا ہوگا, یہ سب اللہ تعالیٰ کے ہی اختیار میں ہے. وہی ظاہر ہے سفارش ماننی بھی اسی نے, وہ جس کو کہے گا وہی سفارش کر سکے گا. اس دن تو کیا حال ہوگا کہ کوئی بول بھی نہیں سکے گا اللہ کے آگے, اس دن کوئی بول نہیں سکے گا, تو سفارش کرنی تو دور کی بات ہے. کسی کی جرات ہو سکتی ہے کہ اللہ نے اس کو اجازت نہ دی اور وہ خود ہی کہے کہ میں اتنی بڑی چیز ہوں کہ میں سفارش کروں گا, میں اب دیکھتا ہوں میرے پیروکاروں کو کیسے کہیں اور جنت کے علاوہ ڈالا جائے, ایسے کبھی ہو سکتا ہے؟ لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن, سورہ نبا میں نہیں کہ کوئی بات نہیں کر سکے گا مگر جس کو رحمان ہی اجازت دے. اور آگے فرشتوں کی حالت سن لیں, حتی اذا فزع. اب یہ جو باتیں ہیں نا یہ ہمارے عقیدے سے ریلیٹڈ ہیں, اس لیے ان کو بہت غور سے سننا اور سمجھنا ضروری ہے, کیونکہ عقیدے کا ذرا سا بھی بگاڑ, ذرا سا بھی بگاڑ ٹالریبل نہیں ہے. انسان کے وہ توحید کے پر پورا کا پورا کاربند ہونا ہے, تبھی آخرت میں کوئی نجات ہو سکتی ہے. اگر عقیدے میں گڑبڑ ہوئی نا اور یہاں پہ کہیں شرک کی ملاوٹ اگر آ گئی تو سب کچھ ضائع ہو جائے گا. کوئی نیکی نیکی ہی نہیں ہے اگر عقیدہ صحیح نہیں ہے. تو حتی اذا فزع, یہاں تک کہ جب خوف دور کیا جائے گا, ان قلوبہم, ان کے دلوں سے, قالوا ماذا قال ربكم, کہیں گے کیا کچھ کہا تمہارے رب نے, قال الحق, وہ کہیں گے حق. اب اس آیت کی تفسیر ہم نہیں جان سکتے نہ ہم کر سکتے. اس آیت کی تفسیر بھی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتا دی ہے کہ یہ اس کی کیا تفسیر ہے, اور وہی ہم بتائیں گے. صحیح بخاری شریف میں یہ حدیث موجود ہے اس آیت کی تفسیر میں کہ جب اللہ تعالیٰ کسی امر کا بھی فیصلہ کرتا ہے نا, کوئی حکم ہے اس کا, کوئی فیصلہ ہے آسمان میں وہ کرتا ہے, تو فرشتے عاجزی کے ساتھ اپنے پر جھکا لیتے ہیں. اور رب کا کلام ایسا واقع ہوتا ہے جیسے زنجیر کی آواز جو پتھر پر بجائی جاتی, جیسے ایک بڑی چین لے کے آپ نا کسی پتھر کے اوپر ماریں زور سے, تو وہ کیسی آواز آتی ہے, کیسی ایک گرج ہوتی ہے اس کی, اس طرح سے ایک آواز ہوتی ہے. اچھا عاجزی سے جب وہ آواز سنتے ہیں نا, وہ عاجزی کے ساتھ اپنے پر جھکا لیتے ہیں. جب ہیبت کم ہو جاتی ہے تب پوچھتے ہیں تمہارے رب نے اس وقت کیا فرمایا, جواب ملتا ہے جو فرمایا حق ہے اور وہ علی اور کبیر ہے. اور بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ جو جنات فرشتوں کی باتیں سننے کی غرض سے گئے ہوتے ہیں اور جو تہ بتہ ایک دوسرے کے اوپر ہوتے ہیں, وہ کوئی بات سن لیتے ہیں, اوپر والا نیچے والے کو, وہ اپنے نیچے والے کو سنا دیتا ہے اور وہ پھر یہ کاہنوں کے کانوں میں پہنچا دیتے ہیں. لیکن ان کے پیچھے فوراً ہی ان کے جلانے کے لیے آگ کا شعلہ لپکتا ہے. لیکن کبھی کبھی تو اس کے آنے سے پہلے ہی یہ ایک دوسرے کو پہنچا چکے ہوتے ہیں بات, کبھی پہنچانے سے پہلے ہی جلا دیے جاتے ہیں. تو وہ کاہن جو ہوتے ہیں نا, یہ جو آپ کے یہاں پہ نجومی ہیں, وہ کہتے ہیں جی یہ ہمیں پتہ ہے, وہ ایک بات ہوتی ہے اس کے اندر اپنے ساتھ 100 جھوٹ اور 100 اپنی طرف سے باتیں ملا کے پھر لوگوں کو بتاتے ہیں. اسی لیے کوئی ایک بات سچی نکل جاتی نا تو لوگ اس کے ایسے معتقد بن جاتے ہیں, اتنے مرید بن جاتے ہیں, دیکھو جی فلانے کے پاس ہم گئے تو اس نے یہ کہا تھا نا, دیکھا سچ ہو گیا. تو یہ ہوتا ہے جس وقت کے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی امر اترتا ہے, تو ان میں چونکہ یہ ڈسکشن ہو رہی ہوتی نا کہ کیا بات کی ہے اللہ تعالیٰ نے, کیا فرمایا اللہ نے, تو جب وہ ڈسکشن ہوتی ہے اس میں سے یہ سنتے ہیں. تو آج ہی سے ہی اپنے بازو اپنے پر پھڑپھڑاتے ہیں. اور ایک جگہ پہ یہ بھی آتا ہے کہ یعنی طویل حدیث میں فرمایا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ہمارا رب تبارک و تعالی جب کوئی حکم نافذ کرتا ہے تو حاملین عرش, عرش کو اٹھانے والے جو فرشتے ہیں, تسبیح پڑھتے ہیں, پھر ان سے متصل آسمان والے تسبیح پڑھتے ہیں, بالآخر وہ حکم اسی طرح اس آسمان سے دنیا پر رہنے والوں تک پہنچ جاتا ہے. اور وہ تسبیح پڑھتے ہیں جو ملائکہ جو حاملین عرش ہیں, اور ان کے جو قریبی ہوتے ہیں وہ پوچھتے ہیں تمہارے رب نے کیا فرمایا, پھر وہ حاملین عرش بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا. اس طرح نچلے نچلے آسمان والے پوچھتے جاتے ہیں پوچھتے جاتے ہیں, اور سب تک یہ بات پہنچتی ہے, تو اتنے میں وہ کہیں سن لیتے ہیں. تو اس سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ فرشتوں کی کیا حالت ہے. تم سوچتے ہو یہ فرشتے نعوذ باللہ وہ کہتے تھے یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں اور یہ ہماری سفارشیں کریں گے اور ہم انہی کی مورتیاں بنا کے ان کو پوجتے ہیں, تو یہ سفارشیں کیا کریں گے. ان کا حال تو خود کا یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کوئی حکم دیتا ہے تو ان کی وہ عاجزی سے ان کے پر پھڑپھڑانے لگتے ہیں. اور بعض جگہ پہ آتا ہے کہ یہ سجدے میں گر جاتے ہیں. بعض جگہ پہ یہ آتا ہے, ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ جب اللہ کا کوئی امر یعنی اللہ تعالیٰ کوئی حکم دیتا ہے تو سن کے اللہ کے خوف سے آسمان لرز جاتے ہیں. جب آسمان والے اس کلام کو سنتے ہیں یعنی جو فرشتے ہیں, تو بے ہوش ہو جاتے ہیں اور سب سجدے میں گر پڑتے ہیں. سب سے پہلے جبرائیل علیہ السلام اپنا سر اٹھاتے ہیں, اللہ جو کچھ چاہتا ہے ان کو وحی کرتا ہے, پھر جبرائیل ملائکہ کی طرف سے گزرتے ہیں, اور جس آسمان سے گزرتے ہیں وہاں کے ملائکہ پوچھتے ہیں کہ ہمارے رب نے کیا فرمایا, تو جبرائیل جواب دیتے ہیں اللہ نے جو فرمایا حق فرمایا, اور اللہ عالی شان والا بڑی عظمت والا. یہ سن کے سب فرشتے یہی بات کہتے جاتے ہیں. علی الکبیر کا مطلب کیا, بڑے بلند مرتبے والا, بزرگی والا. تو یہ حال فرشتوں کا ہے. ابھی ہم نے جب جیسے بات کی ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کے بعد اگر کسی کے پاس کوئی اختیار ہوتا تو یا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہوتا, یا جبرائیل علیہ السلام کے پاس ہوتا, یا فرشتے جو اللہ کی بڑے فرما بردار ہیں, معصوم ہیں, ہر وقت اللہ کی تسبیح کرنے والے ہیں, ان کے پاس جو ہو سکتا تو کوئی اختیار ہوتا. لیکن ان کا تو حال یہ ہے کہ اتنے بڑے بڑے فرشتے ہیں, یعنی اندازہ کیجئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جبرائیل علیہ السلام کو ان کی اصل حالت میں دیکھا تھا تو پورے افق کو انہوں نے, پورے آسمان کو ڈھانپا ہوا تھا, 600 پار ہیں ان کے, اور اتنے اور ان سے بھی بڑے بڑے کئی فرشتے ہیں. اور جو حاملی نے عرش ہے, میں نے آپ کو ان کا بتایا تھا کہ ان کی کان کی لو سے لے کے کندھے تک کا فاصلہ اتنا ہے, اتنا فاصلہ ہے کہ کوئی تیز رفتار پرندہ, اس زمانے کے اندر نا جہاز ٹرینیں تو نہیں ہوتی تھیں, پرندے تیز رفتار پرندے ہوتے تھے تو بہت سپیڈ سے جاتے تھے, وہ تیز رفتار پرندہ 700 سال تک اڑتا رہے تو وہ مسافت ختم نہیں ہوگی. اتنے بڑے بڑے فرشتے ہیں, حالانکہ کیا کان کی لو سے لے کے ان کے کندھے تک, یہ تو کوئی فاصلہ اتنا زیادہ فاصلہ نہیں ہے, لیکن کتنی بڑے ہوں گے وہ فرشتے جن کا یہ ڈسٹینس اتنا ہے. وہ اللہ کے حکم کے اوپر ایسے ہیبت زدہ ہو جاتے ہیں, وہ بے ہوش ہو جاتے ہیں, وہ ڈرتے ہیں اتنا اللہ سے. اور جس دن سفارش کا دن ہوگا, جس دن اللہ تعالیٰ ان کی کوئی سفارش کے لیے کہے گا, اس دن وہ بھی وہ خوف اور ہیبت کے ساتھ سفارش کریں گے. سورہ انبیاء میں ہے نا, 28 میں, فرشتوں کے حوالے سے ہی ہے کہ وہ سفارش نہیں کر سکتے مگر جس کے لیے اللہ راضی ہو, اور وہ اللہ کے ڈر سے کانپ رہے ہوں گے. یہ ان کا حال ہے. اللہ اکبر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے کچھ فرشتے ایسے ہیں جن کے کندھے اللہ کے خوف سے کانپتے رہتے ہیں. اللہ اکبر. اللہ کے یہ اتنے بڑے بڑے فرشتے اللہ کے خوف سے کانپتے ہیں, اور سوچیں انسان کیا چیز ہے, اور اس کی تو کوئی مجال ہی نہیں ہونی چاہیے کہ اللہ سے بے خوف ہو جائے. اللہ اکبر. اور جب اللہ تعالیٰ نے جہنم کو بنایا تھا تو وہ اتنا ڈر گئے فرشتے, اتنے وہ یعنی پریشان ہو گئے کہ کہیں یہ تو نہیں کہ ہم کوئی اللہ کی نافرمانی کریں تو ہمیں اس میں ڈال دیا جائے. پھر جب اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا تو تب ان کو تسلی ہوئی. یہ بھی آتا ہے ایک حدیث میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, میں نے معراج کی رات جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا, وہ اللہ کے خوف کی وجہ سے پرانی مشک کی طرح, یعنی جیسے لیدر بیگ ہوتا ہے نا, پرانا ہو جاتا ہے تو ایسے بالکل رنکلڈ ہو جاتا ہے اور وہ سیدھا سا اس طرح سے ہو جاتا ہے, اس طرح سے وہ اسکویز ہو جاتا ہے, اس طرح سے تھے وہ. استغفر اللہ. ایک اور جگہ پہ آتا ہے کہ عرش کے گرد اللہ کے کچھ فرشتے ایسے ہیں جن کے آنسو قیامت تک نہروں کی طرح چلیں گے. وہ اس طرح اللہ کے ڈر سے لرستے ہیں جیسے ہوا ان کو اڑا کے لے جائے گی, یعنی یہ بالکل یعنی جیسے وہ بالکل لائٹ ویٹ ہو. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, میرے فرشتوں تم کیوں ڈرتے ہو جبکہ تم میرے پاس ہو؟ وہ کہتے ہیں, ہمارے رب, جتنا ہم تیری عزت اور عظمت کو جانتے ہیں, اگر زمین والے جان لیں تو کھانا پینا چھوڑ دیں اور بستروں پر نہ لیٹیں اور جنگلوں کی طرف نکل جائیں, یعنی اگر ان کو پتا چل جائے. استغفر اللہ. تو یعنی اس سے ہمیں تھوڑا سا اندازہ لگانا چاہیے کہ اگر فرشتے جو معصوم مخلوق ہے, جو گناہوں سے پاک مخلوق ہے, وہ اگر اللہ تعالیٰ سے اتنا ڈرتے ہیں کہ ان کا جب خوف جاتا رہتا تو وہ فرشتے کہتے ہیں, قالو ماذا قال ربکم, وہ کہتے ہیں کیا کہا ہے تمہارے رب نے, جیسے پریشانی کی حالت میں اس وقت تھے نا. اس کے بعد جب اللہ تعالیٰ کا حکم اوور ہوتا ہے تو آپس میں ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں کہ کیا کہا ہے, پھر کہتے ہیں بس حق ہی کہا ہے اللہ نے, جو کہا ہے حق ہے بس. قل من یرزقکم من السماوات والارض, کہہ دیجئے کون رزق دیتا ہے تم کو آسمانوں سے اور زمین سے. آسمان سے رزق کیا ہے؟ بارش کا برسنا. زمین سے رزق کیا نکلتا ہے؟ فصلیں ہیں, پھل ہیں, اور معدنیات ہیں, اور تیل ہے, اور خزانے ہیں. یہ جتنا کچھ زمین سے نکلتا ہے, یہ کس نے تمہیں یہ رزق دیا؟ آسمان سے جو برستا ہے یہ کون تمہیں دیتا ہے؟ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا, آپ خود ہی فرما دیں اے نبی, قل اللہ, اللہ نے, یعنی اللہ نے دیا ہے نا یہ سب کچھ, اور اس کے علاوہ ان کا جواب ہو بھی کیا سکتا ہے. وَإِنَّا أَوْ إِيَّاكُمْ لَعَلَى هُدًى أَوْ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ, اور بے شک ہم یا تم البتہ ہدایت پر ہو یا کھلی گمراہی میں. یعنی یہ ٹھیک ہے, پھر جب تم مانتے ہو کہ یہ سب اللہ نے دیا ہے, لیکن پھر بھی تم اس کے علاوہ اور ہستیوں کو پکارتے ہو، جبکہ ہم کہتے ہیں کہ ایک اللہ ہی ہے جو دینے والا ہے. تو دیکھو پھر ہم دونوں میں سے کوئی ایک ہی ہے جو صحیح راستے پر. ایسے نہیں ہو سکتا کہ دونوں ہی صحیح راستے پہ ہوں یا کوئی کھلی گمراہی میں. ہم میں سے ایک تو ہے نا جو ہدایت پہ ہے اور ایک کھلی گمراہی، کیونکہ دونوں اپوزٹ راستے ہیں، دونوں ایک نہیں ہو سکتے. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کوئی بات نہیں، وہ جی وہ بھی ٹھیک ہے ہم بھی ٹھیک ہیں. بھائی آج کل سارے دیکھیں وہ ایک خدا کو تو مانتے ہیں نا، تو اس جھگڑے کی کیا بات ہے؟ آپ کہہ دو کہ وہ بھی ٹھیک ہے، چلو ہم اللہ کہتے ہیں وہ اسی کو بھگوان کہہ دیتے ہیں، لیکن مانتے وہ بھی ایک اللہ کو ہی ہیں. ہاں وہ ٹھیک ہے مانتے وہ ایک، لیکن وہ ساتھ شرک کرتے ہیں، اور شرک اور توحید ایک نہیں ہو سکتے، یہ ایک راستہ نہیں ہے. یہ بات کہنا غلط ہے، یہ سب ایک ہی ہیں. آج کے دور میں اس چیز کو بہت زیادہ پروموٹ کیا جا رہا ہے کہ جی دیکھیں اس طرح سے نا بڑے فساد پیدا ہوتے ہیں، جھگڑے ہوتے ہیں. تو بس یہ کہو سب ہی ایک ہے، سب خوش ہو جائیں گے، چلو سب ایک ہی ہیں، سب ریلیجن ایک ہیں، سب چیزیں ایک ہیں، سب سب ایک ہی، مطلب سب نے جانا ایک. کسی نے کہا دیکھیں جانا تو سب نے ایک ہی خدا کی طرف سے، کوئی کدھر سے چڑھ رہا ہے کوئی کدھر سے چڑھ رہا ہے، سب سب مانتے تو ایک کو ہی ہے نا سارے، تو سب پھر ٹھیک ہوگا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس چیز کو لے کر آئے تھے؟ کیوں اتنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مشرکین کے ساتھ ایک جہاد کیا ہر میدان میں، اگر سب ایک ہی تھا؟ وہ تو منہ سے بھی کہتے تھے اللہ. ہم نے پہلے پڑھا ہے کہ ان سے پوچھو کہ آسمان و زمین کو کس نے پیدا کیا، تو وہ کہیں گے اللہ، وہ تو نام بھی اللہ کا لیتے تھے. پھر پرابلم کیا تھی اتنی؟ تو کوئی بھی سمجھدار انسان کہہ نہیں سکتا کہ شرک اور توحید دونوں باتیں ہی حق ہیں اور دونوں ایک ہی ہیں اور کوئی بات نہیں. اہل توحید بھی اور مشرک بھی دونوں حق پہ ہی ہیں. یقینی بات یہ ان دونوں میں سے ایک ہی ہے جو حق پہ اور دوسرا گمراہی پہ. تو اب یہ کہہ دیا گیا، ٹھیک ہے پھر تم خود ہی سوچ لو، فیصلہ کر لو کہ ہم حق پہ ہیں یا تم حق پہ ہو. ایک تو ہوگا نا. قُلْ لَا تُسْأَلُونَ عَمَّا أَجْرَمْنَا، کہہ دیجئے تم سے پوچھا نہیں جائے گا ہم نے جو گناہ کیے. وَلَا نُسْأَلُ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور نہ ہم پوچھے جائیں گے اس کے بارے میں جو تم عمل کرتے ہو. یعنی تم یہ سوچتے ہوگے کہ یہ اتنا ہمیں بتا رہے ہیں، اتنا ہمیں کر رہے ہیں، پتہ نہیں ان کو کیا غرض ہے. تو بات یہ ہے کہ جو ہم کریں گے، ہمارے جو کوئی گناہ ہوں گے، اس کے بارے میں تم سے نہیں پوچھا جائے گا. ہماری غلطیاں جو ہم کر رہے ہیں وہ ہمارے اوپر ہی، لا تزر وازرۃ وزر اخرى، قیامت کے دن کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. نہ تمہارے گناہوں کا وبال پہ ہم پہ پڑے گا، نہ ہمارے کا تم پہ پڑے گا. قل یجمع بیننا ربنا، کہہ دیجئے جمع کرے گا ہمارے درمیان ہمارا رب. ہمارا رب ہمیں جمع کرے گا، ہمارے درمیان فیصلہ کرے گا. ثم یفتح بیننا بالحق، پھر حق کے ساتھ ہمارے درمیان ہمارا رب فیصلہ فرمائے گا. یعنی ہمارے درمیان ہمیں جمع کرے گا، یعنی ہم سب کو جمع کرے گا اور ہم سب کا فیصلہ کر دے گا. انصاف کے ساتھ وہ فیصلہ ہوگا. وہ الفتاح العلیم، وہ تو ہے بہت زبردست فیصلہ کرنے والا اور جاننے والا. یعنی اب یہ بات ہو رہی ہے نا کہ کون ہے جو ہم میں سے ہدایت پہ اور کون گمراہی میں، یہ فیصلہ اب تم دیکھ لو، خود ہی سوچ لو. کیونکہ ایک دن تو آنے والا ہے کہ اللہ نے فیصلہ کر دینا، لیکن اس دن جب وہ فیصلہ کرے گا نا، پھر اس دن اصلاح نہیں ہو سکتی ہوگی. اگر اپنے عقیدے کی کسی نے اصلاح کرنی ہے تو آج اس دنیا میں کرے، آج یہاں پہ حق کو دیکھ کے اور اس کو ماننے. یہ مت کہیں سب ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں. کوئی جی کہتا ہے وہاں پہ جاؤ مزاروں پہ، کوئی کہتا نہیں مزاروں پہ جاؤ، کوئی اس کو شرک کہتے ہیں کوئی نہیں کہتے، پتہ نہیں کون صحیح ہے کون نہیں صحیح، سارے ٹھیک ہوں گے، پرواہ ہی نہیں ہے کچھ، نہ کوئی اپنے عقیدے، یعنی ان کے لیے کوئی بگ ڈیل نہیں ہے عقیدہ. ایسے نہیں ہو سکتا. اپنے عقیدے کو درست کرنا ضروری، چاہے ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہوں تب بھی دیکھیں کہ میں جس عقیدے کے اوپر ہوں کیا یہ درست ہے، یا میرے مائنڈ میں اور چیزیں ہیں، کوئی شکوک و شبہات ہیں، کیا پتہ اس طرح ہو کیا اس طرح. اس طرح سے نہیں ہونا چاہیے، بالکل کلیئر. لیکن اس پہ ہماری پوری انفینٹ لائف، آخرت کی زندگی ڈپینڈ کرتی ہے. یہ اس کو ایسے نہیں ہم چھوڑ سکتے، یہ چھوٹا معاملہ نہیں ہے. پتا ہونا چاہیے آپ کو شرک کیا ہے، توحید کیا ہے، اور یہ کبھی نہ کہیں کہ وہ شرک بھی جی ٹھیک ہی ہے، کوئی بات نہیں. عیسیٰ علیہ السلام کو تو مانتے نا، تو وہ تو پیغمبر تو تھے ہی نا، تو کوئی بات نہیں. یہ کوئی بات نہیں کی بات نہیں ہے، یہ تو بہت بری بات ہے کہ کوئی یہ کہے کہ وہ خدا کے بیٹے ہیں. تو ٹھیک ہے، جو بھی بات تم سمجھو، لیکن ایک بات فائنل ہے کہ ہر کوئی اپنے عمل کا خود ذمہ دار ہوگا، اور اللہ تعالیٰ اس دن فیصلہ فرما دے گا. دیکھیں، جو بندہ کسی کو دعوت دیتا ہے نا، وہ یہاں پہ بعض لوگ اس کی دعوت کو مانتے ہی نہیں ہیں، ساری زندگی نہیں مانتے، تو اس کو پھر ڈس ہارٹ ہو کے یہ نہیں سوچنا چاہیے یہ تو کبھی مانتے ہی نہیں، اب کیسے ہوگا، اب کوئی اللہ دکھائے ان کو یہاں پہ ہی کچھ ایسے ہو. اللہ تعالیٰ نے ایک فیصلے کا دن مقرر کیا ہوا، اسی دن سب کے فیصلے ہوں گے، اس دن سب کو پتا چل جائے گا کہ کون صحیح پہ تھا اور کون غلط پہ تھا. قل ارونی الذین الحقتم بہ، کہہ دیجئے دکھاؤ مجھے ان ہستیوں کو، ملا دیا تم نے ساتھ اس کے، شرکاء شریک بنا کے، ان وہ ہستیاں تو ذرا دکھاؤ جن کو تم نے اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرا دیا. یعنی مجھے دکھاؤ تو صحیح جن کو میرے ساتھ ملاتے ہو تم. کلا، ہرگز نہیں، بل ہو اللہ العزیز الحکیم، اللہ ہی عزیز الحکیم ہے، یہ ہستیاں کچھ نہیں ہیں. مجھے دکھاؤ جن کو تم نے یہ بنایا ہوا، جن کو تم اللہ کے ساتھ پکارتے ہو، جن کے ناموں کی قسمیں کھاتے ہو، جن کے ناموں کو پہ ذبح کرتے ہو، جن کے ناموں کی نظر نیازیں کرتے ہو، جن کے ناموں کی منتیں مانتے ہو، یہ سب عبادت کی قسمیں، ان میں کسی اور کو بھی شریک نہیں کیا جا سکتا. صرف شرک کرنا یہ نہیں ہے کہ بس کوئی کہہ دے کہ ہاں یہ میں نے فلاں کو اللہ کے ساتھ ملا ہے، بلکہ اگر کسی سے دعا بھی مانگتے ہیں، کوئی غائب ہے اور اس سے یہ سوچتے ہیں کہ یہ میری دعا کو سنتا ہے، یہ میری دعا کو پوری کر سکتا ہے، یہاں پہ بھی شرک آ گیا. کسی اور کے نام کی قسم کھاتے ہیں اللہ کے سوا، تو یہاں پہ بھی شرک آ گیا. کسی اور کے نام پہ ذبح کرتے ہیں کہ یہ بکرا فلاں کے نام پہ میں ذبح کرتی ہوں، کسی کو ثواب پہنچانا یہ الگ بات ہے، فلاں کے نام پہ میں ذبح کرتی ہوں، یہاں پہ بھی شرک آ گیا. فلاں کے نام کی میں نماز پڑھتی ہوں، یہاں پہ بھی شرک آ گیا. کسی اور کو بھی اللہ کے سوا سجدہ کرنا، یہ بھی شرک آ گیا. کسی اور کے گھر کا طواف نہیں کیا جا سکتا سوائے اللہ کے گھر کے، یہ آج مزاروں کا طواف ہو رہا ہے. استغفر اللہ، کہتے ہیں لوگ تو وہاں پہ حج کرنے جا رہے ہیں، ہمارا حج یہیں پہ ہو گیا، اجمیر میں ہی ہمارا حج ہو گیا. وما ارسلنا الا کافۃ للناس، اے نبی ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر ساری انسانیت کے لیے، تمام انسانوں کے لیے. یہاں سے یہ پتہ چل گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف قریش کے لیے یا عرب کے لیے نبی نہیں بنا کے بھیجے گئے. بعض یہ غیر مسلم لوگ کہتے ہیں کہ ہاں ہم مانتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی تھے اور یہ آپ کی جو کتاب ہے یہ حق ہے، لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ صرف عربوں کے لیے نبی تھے. قرآن کی یہ آیت بتاتی ہے کافت للناس، سارے کے سارے لوگوں کے لیے اور قیامت تک کے لیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، لیکن آپ کی رسالت ختم نہیں ہوئی، یعنی آپ کی رسالت کا کام، یعنی پہنچا دینے کا کام، وہ ختم نہیں ہوا، وہ اب آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امت ہی آگے پہنچاتے رہیں گے. ہاں نبوت ختم ہو گئی ہے، آپ کے بعد نہ کوئی نبی ہے نہ کوئی رسول ہے، مگر پہنچا دینے کا کام جاری رہے گا، اور وہ اس طرح سے ساری انسانیت کے لیے. یعنی یہ نہیں ہے کہ کوئی یہ زبان بولنے والا ہے یا وہ زبان بولنے والا ہے، کالا ہے، گورا ہے، افریقی ہے، امریکی ہے، کوئی بھی ہے، ساری انسانیت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا کے بھیجا گیا تھا، اور قیامت تک کے لیے بھیجا گیا. اس لیے ایک پوائنٹ نوٹ کر لیں اپنے پاس کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی امت ہے نا، اس کو دو میں آپ تقسیم کر سکتے ہیں، یہ لکھ لیں، دو میں تقسیم کر سکتے ہیں. ایک ہے امت اجابت، یعنی وہ امت جنہوں نے آپ کی دعوت کو قبول کیا، اس کا جواب دیا، جیسے کہ ہم ہیں، اور دوسری ہے امت دعوت، جنہوں نے آپ کی دعوت کو قبول نہیں کیا یا جن کو دعوت دی جائے گی، یا جو کافر ہیں وہ امت دعوت ہیں کہلاتے، وہ بھی امت ہیں لیکن وہ امت دعوت ہیں، اور ایک ہے امت اجابت. تو اس طرح سے یہ قیامت تک آنے والے سارے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے نبی ہیں. اور اندازہ کیجئے کہ وہ لوگ جو عیسائی ہیں یا یہود ہیں ان کے پاس جو پیغمبر آئے وہ ساری انسانیت کے لیے نبی نہیں بنا کے بھیجے گئے تھے. یہ بہت بڑا فرق ہے. وہ صرف اپنی اپنی قوموں کے لیے نبی بنا کے بھیجے گئے. ایون عیسیٰ علیہ السلام کی ایک بات بھی آتی ہے جو کہ اس میں ہے ان کی کتابوں میں لکھی ہوئی کہ میں بنی اسرائیل کی بھیڑوں کے لیے نبی بنا کے بھیجا گیا ہوں, میں ان کے لیے نبی ہوں. تو ان کے نبی کی اپنی زبان کی بات بھی ان کے پاس موجود ہے. آج وہ لوگ جن کے نبی ان کی صرف قوم کے لیے آئے وہ لے کے پوری دنیا میں اپنے دین کو پہنچا رہے ہیں, پھیلا رہے ہیں. اور آج کرسچن جو ریلیجن ہے, کرسچینٹی پوری دنیا کا سب سے نمبر ون پہ, یعنی جس کے سب سے زیادہ ماننے والے ہیں وہ ریلیجن ہے. اور وہ جن کے نبی ساری انسانیت کے لیے آئے تھے, جو پوری دنیا کے لیے تھا, ان کے ماننے والوں کو ہوش نہیں ہے کہ ہم نے کبھی دین کا کوئی کام کر کے اس کو پھیلانا بھی ہے. وہ اس کو اپنا کام سمجھے ہوئے, حالانکہ ان کی تو رسپانسبلٹی نہیں تھی. عیسیٰ علیہ السلام نے نہیں کہا تھا کہ تم پوری دنیا میں گھومتے رہنا اور دین کو پھیلانا, یہ نہیں تھا ان کا کام. وہ صرف ان کے لیے تھے, اس قوم کے لیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, بخاری اور مسلم میں یہ بات آتی ہے کہ مجھے پانچ صفتیں دی گئی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دی گئی. یعنی یہ خاص امتیاز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے کہ مہینے بھر کی راستے کی مسافت تک میری مدد صرف روب سے کی گئی. یعنی مہینے بھر کی مسافت پہ کوئی ہے نا تو اس کے اوپر روب اللہ تعالیٰ ڈال دیتا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا. میرے لیے ساری زمین مسجد اور پاک بنائی گئی. یعنی کہیں پہ بھی فرمایا میری امت میں سے جس کسی کو جس جگہ نماز کا وقت آ جائے وہ اسی جگہ نماز پڑھ لے. یعنی ان لوگوں کو باقاعدہ اپنے یعنی عبادت خانوں میں ہی جا کے نماز پڑھنی پڑتی تھی, اپنی عبادت کرنی پڑتی تھی, وہ ہر جگہ نہیں کر سکتے تھے. لیکن اس امت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ نے ساری زمین کو مسجد بنا دیا. آپ کہیں جا رہے ہیں, راستے میں ہیں, کسی گھاس پہ ہیں, کسی پکی زمین پہ ہیں, کوئی جگہ پہ بھی ہوں, آپ وہاں پہ ہی پاک زمین ہونی چاہیے, بس آپ وہاں پہ نماز پڑھ سکتے ہیں. مجھ سے پہلے کسی نبی کے لیے مال غنیمت حلال نہیں کیا گیا تھا, میرے لیے حلال کیا گیا. مجھے شفاعت دی گئی. ہر نبی صرف اپنی قوم کی طرف بھیجا جاتا تھا اور میں تمام انسانوں کی طرف بھیجا گیا ہوں. جاگے بات تو یہ صرف اور صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ امتیاز ہے. باقی کوئی بھی نبی ایسا نہیں ہے کہ جو پوری انسانیت کے لیے, پورے زمین کے لیے نبی بنا کے بھیجا گیا ہو. آپ نے پڑھا بھی ہے پہلے بھی کہ بنی اسرائیل کے پاس کتنے سارے انبیاء آئے. ایک ایک وقت میں بہت سارے نبی ہوتے تھے کیونکہ کوئی کسی کی طرف, کوئی کسی کی طرف بھیجا گیا ہوتا تھا. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد چونکہ کوئی نبی نہیں آنا, تو آپ قیامت تک کے انسانوں کے لیے آپ ہی نبی ہیں. ٹھیک ہے, اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو بھی ایمان لائے گا وہ آپ کا ہی کلمہ پڑے گا. بشیر و نذیر, بشیر بنا کے اور نذیر بنا کے, خوشخبری دینے والا بنا کے اور ڈرانے والا. دیکھیں, ڈرانے والا بھی تمام انسانیت کے لیے, خوشخبری دینے والا بھی تمام انسانیت کے لیے کہ جو تم میں سے ایمان لے آئے گا اور صالح عمل کرے گا اس کے لیے یہ خوشخبری ہے, اور جو تم میں سے انکار کرے گا اس کے لیے یہ. ولیکن اکثر الناس لا یعلمون, اکثر لوگ علم نہیں رکھتے. یعنی اکثر لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر رسول نہیں مانتے, ان باتوں کو نہیں مانتے, اس طرف نہیں آتے. وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ, وہ کہتے ہیں کب ہوگا یہ وعدہ اگر تم سچے ہو. تم روز کہتے رہتے ہو کہ یہ قیامت آ جائے گی, عذاب آ جائے گا, اگر نہیں مانو گے تو ایسا ہو جائے گا. تو کب آئے گا پھر, لے آؤ نا اب. قل, کہہ دیجئے اے نبی ان کو یہ جواب دیں کہ یہ نہیں ہے کہ ڈیلے ہو رہی ہے قیامت, یہ نہیں ہے کہ لیٹ ہو رہی قیامت, آ جانی تھی لیکن اب ٹائم اس کا لیٹ ہو گیا. لَكُمْ مِيعَادُ يَوْمٍ لَا تَسْتَأْخِرُونَ عَنْهُ سَاعَةً, ایسی اس کی میعاد ہے, ایسا اس کا مقرر وقت ہے ایک دن کا کہ نہیں تم تاخیر کر سکتے اس سے ایک ساعت بھی, ایک سیکنڈ کی بھی. نہ تو وہ لیٹ ہو سکتی ہے اور ولا تستقدمون, اور نہ ہی وہ جلدی آ سکتی ہے. دراصل اس کا ٹائم فکسڈ ہے اور وہ اپنے ٹائم سے پہلے نہیں آئے گی, نہ لیٹ ہوگی, وقت آنے پہ ہی آئے گی. مگر اصل بات یہ ہے وقت ابھی آیا نہیں ہے, تمہارے کہنے سے جلدی نہیں آ جانی. اب دیکھیں اصل بات یہ نہیں ہے کہ قیامت کب آنی ہے، اصل بات تو یہ ہے کہ ہماری تیاری کیا ہے قیامت کے لیے. یہ پوچھتے رہنا قیامت کب آئی قیامت کب، جیسے کہ ایسے اگر کل آ جانی ہے تو آج ہم تیاری کرنے بیٹھ جائیں، قیامت نہ بھی آئی تو انسان کی موت اس کی قیامت کو شروع کر دے گی. موت سے کم کیا قیامت ہوگی کہ جب ہر حساب کتاب کے فائلز کھل جائیں گی اور انیشل حساب کتاب شروع ہو جائے گا. تو وہ ان کو بتایا گیا کہ تم یہ نہ فکر کرو، اس کا تو ایک فکس دن ہے، نہ پہلے اس سے ہو سکتا ہے نہ بعد میں، تمہارے کہنے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، کب آئے گی کب آئے گی یہ پوچھنے سے کچھ نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ ان آیات کی ہمیں سمجھ عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمارے عقیدوں کو درست فرمائے. یا اللہ جس دن ہم تیرے سامنے پیش ہوں تو ہمارے ایمان میں شرک کا ایک ذرہ برابر بھی نہ ہو. اللہ ہمیں خالص توحید عطا فرمانا. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. تلاوت سنیں.
لقد كان لسبأ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير سيروا فيها ليالي وأياما آمنين فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا وظلموا أنفسهم فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين وما كان له عليهم من سلطان إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو منها في شك وربك على كل شيء حفيظ قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير قل من يرزقكم من السماوات والأرض قل الله وإنا إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين قل لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما تعملون قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم قل أروني الذين ألحقتم به شركاء كلا بل هو الله العزيز الحكيم وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل لكم ميعاد يوم لا تستأخرون عنه ساعة ولا تستقدمون وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه